یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، میں ہوں اسد حسن۔ پروگرام میں ہمارا آپ کی دنیا، دو گھنٹے کا یہ ہمارا پروگرام ہے جس میں آپ سنتے ہیں خبریں، تبصرے، تجزیے اور اس کے علاوہ صحت، تعلیم اور کھیلوں کے اوپر خصوصی انٹرویوز، ساتھ ساتھ فیچر رپورٹس اور آپ کی کالز اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ سو وقت ہوا جاتا ہے ایک اور بلٹن کا۔ بلوچستان میں پولیس مبینہ تشدد سے ہلاک ہونے والے پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن ارمان لونی کے جنازے میں شرکت کے لیے پی ٹی ایم کے کارکن اور رہنما قلعہ سیف اللہ پہنچ رہے ہیں۔ پی ٹی ایم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ارمان لونی ہفتے کی رات پولیس کے مبینہ تشدد سے ہلاک ہوئے، جبکہ پولیس کے مطابق ان کی ہلاکت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے واقعے کا نوٹس لیا ہے اور لورالائی پولیس حکام سے واقعے کی رپورٹ فوری طور پر طلب کی ہے۔ ارمان کی ہلاکت پر پی ٹی ایم نے احتجاج کی کال دی ہے اور ملک کے مختلف علاقوں سے پشتون تحفظ تحریک کے اہم رہنما بلوچستان پہنچ رہے ہیں۔ انتظام یعنی صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں دفعہ 144 کے تحت چار یا چار سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ کوئٹہ سے سار کاکڑ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا ہے اور پشاور سے ہمیں شمیم شاہد نے بتایا ہے کہ شمالی وزیرستان کے قومی جرگہ میں شامل ممبران نے خسور گاؤں کے گھر کی چار دیواری کی پامالی پر سیکیورٹی فورسز کے عہدیداروں کی جانب سے معافی مانگنے اور ازالہ کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جرگے کے مطالبے پر جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ممتاز حسین کی سربراہی میں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے ایک وفد نے باقاعدہ طور پر خسور گاؤں میں متاثرہ گھر کے مالکان اور گاؤں کے مشران سے معذرت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر رپورٹ ہوا، جس کے بعد کافی دباؤ بڑھا اور اس واقعے میں الزام ایک بچے کی جانب سے یہ عائد کیا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کے کچھ لوگ ان کے گھر میں گھس کر چادر اور چار دیواری کی پامالی کر رہے ہیں، خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ اب معذرت طلب کی گئی اور ساتھ ساتھ اس کے لیے جو پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں کہ مستقبل میں اگر کسی انتہائی مطلوب شخص کے لیے بھی کسی گھر پہ چھاپہ مارا گیا تو خواتین کی تلاشی اگر مطلوب ہوئی تو وہ خواتین لیں گی۔ سو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ونی اس کے بعد ہم آتے ہیں ذرا انٹرنیشنل خبروں پہ۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کے ایک روزہ دورے کے دوران کئی تعمیراتی اور فلائی منصوبوں کا افتتاح کیا اور مزید چند ایک کے سنگ بنیاد رکھے۔ انہوں نے وجے پور کے مقام پر ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کیا۔ شورش زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کا پورا طاقت کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور ہر دہشت گرد کو منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل اسٹرائکس کر کے پوری دنیا کے سامنے اپنی نئی حکمت واضح کرتی ہے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کمر توڑ کر رکھ دیں گے۔ ان کے اس دورے کے لیے حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے اور اس موقع پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں مکمل احتجاجی ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے لیے اپیل اس ثواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے ایک اتحاد نے کی تھی۔ اس سے پہلے پولیس نے کئی ایک آزادی پسند رہنماؤں کے ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ وادی میں موبائل انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ وینیزویلا کے حزب اختلاف کے رہنما جوان گائیڈو کو متوقع طور پر وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ بحران سے دوچار اس ملک میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کا خیر مقدم کریں گے۔ گوائیڈو ہفتے کے روز اپنے حامیوں کو انہوں نے بتایا کہ اپوزیشن برازیل، کولمبیا اور کیریبین جزیرے میں انسانی ہمدردیوں کی بنیاد پر ملنے والی امداد وصول کرنا شروع کر دی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ بھی مسٹر گوائیڈو کی درخواست پر امداد بھجوائے گا۔ رومن کیتھولک دنیا کے رہنما پوپ فرانسس عرب خطے کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسلام کی جنم بھومی والے اس خطے کا کسی بھی پوپ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پوپ نے اتوار کو ایک بین المذاہب کانفرنس میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات وہ پہنچے تھے اور منگل کے روز وہ روم واپس جائیں گے۔ روانگی سے قبل پوپ نے کہا کہ انہیں یمن میں انسانی بحران پر سخت تشویش ہے۔ اس بارے میں مزید یہ رپورٹ سنیے۔
پوپ فرانسس سن 2013 میں پوپ کے عہدے پر منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد سے اب تک ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلامی ملکوں اور مسلم لیڈروں کے ساتھ مکالمے کیے جائیں اور دونوں مذاہب کے درمیان تعاون اور اشتراک کو بڑھایا جائے۔ یہ پہلے پوپ ہوں گے جو جزیرہ نما عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ پوپ فرانسس کو ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد النہان نے مدعو کیا ہے۔ پوپ بین المذاہب کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ پوپ فرانسس متحدہ عرب امارات میں 48 گھنٹے قیام کریں گے اور توقع ہے کہ وہ ایک عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ اپنے دورے سے قبل پوپ فرانسس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا،
ٹیرا کے cerca di essere un modello di convivenza, di fratellanza umana۔
پوپ فرانسس نے متحدہ عرب امارات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو بقائے باہمی کا ایک ماڈل ہوگی، جہاں انسانی بھائی چارے کا بول بالا ہوگا، جو متنوع تہذیبوں اور ثقافتوں کا سنگم ہوگی، جہاں مختلف ملکوں اور نسلوں کے لوگ آزادی سے محفوظ فضا میں کام کر سکیں گے اور رہائش اختیار کریں گے۔ منگل کو پوپ ابو ظہبی اسپورٹ سٹی میں ایک مذہبی تقریب میں شریک ہوں گے۔ اس اسٹیڈیم میں 43,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، تاہم اب تک 1,35,000 ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں اور اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ لوگ اسٹیڈیم سے باہر پوپ فرانسس کا خطاب سنیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں تقریباً 10,00,000 کیتھولک عیسائی رہتے ہیں۔ پیر کے روز پوپ فرانسس بین المذاہب مکالمے میں شریک ہوں گے۔ وہ اس مسجد کا بھی دورہ کریں گے جو اس وقت دنیا کی سب سے وسیع مسجد قرار دی جاتی ہے۔ یہاں وہ نجی طور پر زوما سے ملاقات کریں گے۔ پوپ فرانسس کا مزید کہنا ہے،
Sono felice di questa occasione offertami dal Signore per scrivere۔
پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایک موقع ودیعت کیا ہے اور یہاں ہم مذاہب کے درمیان تاریخ کا ایک نیا باب درج کریں گے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اختلافات کے باوجود بھائی چارے اور باہمی الفت کے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ خدا نے ہمیں تقسیم کرنے کے بجائے متحد کیا ہے، یہ ہمیں منافرت اور فاصلوں سے دور رکھتا ہے۔ پوپ فرانسس نے اپنے انتخاب کے بعد سے درجنوں اسلامی ملکوں کا دورہ کیا ہے اور ان ملکوں میں جا کر انہوں نے محبت اور اخوت کا درس دیا ہے۔ انہوں نے خدا کے نام پر پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور دوستی کی تلقین کی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس معاملے کی محکمہ دفاع پینٹاگون کی عارضی باگڈور ایک نئے شخص کے ہاتھ میں آ گئی، مگر یہ عبوری وزیر دفاع پیٹرک شناہان ہیں کون اور ان کے تعلقات اپنے کمانڈر ان چیف صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیسے ہوں گے؟ اس بارے میں کارل اباب کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
عبوری وزیر دفاع پیٹرک شناہن وزیر دفاع جم میٹس کے دور میں نائب وزیر دفاع تھے۔ جم میٹس پہلے 40 سال تک فوج میں خدمات انجام دیتے رہے۔ اپنے پیش رو کے مقابلے میں پیٹرک نے 30 سال نجی شعبے میں گزارے ہیں، وہ بوئنگ جیسی کارپوریشن سے وابستہ رہے۔ تاہم ٹرومین نیشنل سیکیورٹی پروجیکٹ سے وابستہ بشپ گیریسن نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
You mentioned no military experience. He has no government, very little government experience.
کوئی عسکری تجربہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سرکاری بلکہ بہت ہی کم سرکاری تجربہ ہے۔ وہ ہمیشہ نجی شعبے سے وابستہ رہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس منصب کے لیے موزوں شخص ہیں۔ تاہم بہت سوں کے نزدیک جم میٹس کے نائب کے طور پر گزرا ان کا وقت اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس بارے میں سابق معاون وزیر دفاع ٹاڈ روزینبلم کہتے ہیں، گزشتہ 1.5 سال کے دوران وہ یقیناً پالیسی امور سے آشنا ہوئے ہیں، اس لیے وہ بالکل نو آموز کے طور پر وہاں نہیں آ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی بار وہاں کے معاملات سے شناسائی حاصل کریں گے۔ گزشتہ برس جم میٹس نے اپنے استعفے میں لکھا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ حق ہے کہ وہ ایک ایسے وزیر دفاع کا انتخاب کریں جو ان کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہو۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ پیٹرک ایسے ہی آدمی ہیں۔ اس بارے میں ٹرومین نیشنل سیکیورٹی پروجیکٹ سے وابستہ بشپ گیریسن کہتے ہیں،
What a little bit we know of Mr. Shanahan in terms of his national security and foreign policy beliefs.
قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی امور کے حوالے سے جو تھوڑا بہت ہم مسٹر شینہان کے متعلق جانتے ہیں، تو ان کے نظریات اگر انہیں خاص طور پر ترتیب نہیں دیا گیا تو وہ سیکرٹری میٹس کے نظریات سے مکمل ہم آہنگی رکھتے تھے۔ سو اگر ایسا ہے تو پھر آپ مسٹر میٹس کی ایک کہیں کم تجربہ کار نقل دیکھ رہے ہیں۔ اس ماہ جب صدر ٹرمپ نئی میزائل دفاعی اسٹریٹجی کے افتتاح کے لیے پینٹاگون گئے تھے تو عبوری وزیر دفاع انہیں خوش کرنے کے مشتاق نظر آئے۔ اس موقع پر پیٹرک شناہن کا کہنا تھا،
مسٹر پریزیڈنٹ، وی آر ریڈی فار دس ٹاسک،
جناب صدر ہم اس کام کے لیے تیار ہیں، یہ وہ محکمہ ہے جو اپنا کام انجام دیتا ہے۔ تاہم چند ہی منٹوں بعد جب صدر ٹرمپ نے اپنے ڈیموکریٹ مخالفین کے خلاف کچھ سیاسی جملے بازی کی تو انہیں ایک خاموش مجمع کا سامنا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، اس جماعت کو جماعت کے اندر ہی سے کھلی سرحدوں کے حاشیہ برداروں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ سخت موقف کے حامل بائیں بازو والے اب ڈیموکریٹ جماعت پر حاوی ہیں، لیکن یہ بیان بازی اثر انداز نہ ہو سکی کیونکہ چند دن پہلے ہی پیٹرک شینہان نے کہا تھا کہ پینٹاگون کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے۔ اس بارے میں ٹاڈ روزنبلم کہتے ہیں،
And it's quite dangerous. And I think it's going to be important for the Secretary of Defense to shield his...
یہ کافی خطرناک ہے اور میرے خیال میں وزیر دفاع کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ وہ محکمے کو اس سے محفوظ رکھیں، یعنی وردی میں ملبوس فوج کو سویلینوں سے جتنا ممکن ہو سکے سیاسی اعلی کار بننے سے دور رکھیں۔ جیسے جیسے سن 2020 کی صدارتی مہم زور پکڑ رہی ہے تو ایسے میں وزیر دفاع کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں مشرقی یورپ سے آنے والے تارکین وطن کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے اور دوسرے ملکوں سے یہاں آ کر بسنے والے تارکین وطن کی طرح انہیں بھی زندگی کے نئے مرحلے میں حالات سے مطابقت پیدا کرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ پولیس کی طرح مقامی حکام سے نمٹنے کا بھی ہے۔ امریکی ریاست اوریگن کے مقام پورٹلینڈ میں سلاوک مشاورتی کونسل قائم کی گئی ہے جس کا مقصد مشرقی یورپ سے آئے تارکین وطن کی اور پولیس اہلکاروں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو بہتر بنا سکیں۔ ارینا میٹویچ کی رپورٹ کے ساتھ بیجت چلانی۔
امریکہ کی ریاست اوریگن کے مقام پورٹلینڈ میں مشرقی یورپ سے آنے والے تقریباً 50,000 تارکین وطن آباد ہیں۔ ایڈی ریمچ ان پولیس افسروں میں شامل ہیں جنہیں ان علاقوں کا گشت کرنا ہوتا ہے۔
The most common crime with the Eastern European community in general is domestic violence.
پولیس افسر ایڈی ریمچ کہتے ہیں کہ مشرقی یورپ سے آنے والے تارکین وطن کی کمیونٹی میں سب سے زیادہ جرم گھریلو تشدد ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جرم بار بار کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کی رپورٹ نہیں کی جاتی۔ محض چند افراد ہی پولیس کو مطلع کرتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ پولیس پر اعتماد کا فقدان ہے۔
Communities themselves are very insular and they're sometimes very wary of outsiders just generally, and then when I show up as a police officer, you know,
پورٹلینڈ پولیس کے مشرقی علاقے کے کمانڈر برائن پربن کہتے ہیں کہ یہ کمیونٹیز خود بھی محدود ہو کر رہتی ہیں اور بعض اوقات دوسرے لوگوں کے بارے میں تشویش بھی رکھتی ہیں، اور اس صورتحال میں جب میرا ان کا پولیس افسر کے طور پر سامنا ہوتا ہے تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں رہنے والوں میں سے بہت سے لوگ ایسے مقامات سے آتے ہیں جہاں پولیس کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہوتی اور ان پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، اس لیے وہ میرے بارے میں بھی دگنے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک تو میرا تعلق پولیس سے ہے اور دوسرا میں ان کی کمیونٹی سے نہیں ہوں۔ 2011 میں سلاوچ مشاورتی کونسل قائم کی گئی تاکہ پولیس اور مقامی تارکین وطن کمیونٹی کے درمیان اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔
Since we are police, we typically deal with crime issues, right? So they led us to realize how
Portland
can we
police ki public information officer Natasha Hans Berger kehti hain ki hum kyunki police se taluq rakhte hain isliye aam taur par hamara vaasta to jaraim se nimatne ka hi hota hai۔ صورتحال کو دیکھ کر ہمیں یہ تحریک ملی کہ ہمیں کمیونٹی لیڈروں اور رہنماؤں سے رابطے کرنے کی ضرورت ہے، پھر پادریوں اور والدین سے بھی ملاقات ضروری ہے تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ ان کے سامنے انتخاب کے کئی راستے ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سلاوچ کمیونٹی پہلے پہل اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہی۔ یوری بوچکو یوکرینی نژاد مقامی وکیل ہیں اور وہ ان پہلے افراد میں شامل تھے جنہیں یہ بات پسند آ گئی اور وہ اس گروپ کے سربراہ بن گئے۔
They didn't know how to work with us. I just believe that they really want to help our community.
سلاوچ ایڈوائزری کاؤنسل کے صدر یوری بوچکو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کس انداز میں کام کیا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری کمیونٹی کی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی مقامی امریکی کمیونٹی میں شامل ہو جائے۔ پورٹلینڈ پولیس افسروں نے مختلف نسلی پس منظر رکھنے والوں کے لیے کلچر اینڈ ٹریڈیشن کے محکمے میں کورسز کا اہتمام بھی کیا ہے، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پولیس افسروں نے سلاوچ کونسل کے ارکان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ درکار سہولتوں کو حاصل کر سکیں۔
There are many different bureaus within the city of Portland and there are many different service providers in the community.
پورٹلینڈ کے مشرقی حصے کے لیے کمانڈر برائن پرمن کہہ رہے ہیں کہ پورٹلینڈ شہر میں مختلف دفاتر ہیں اور کمیونٹی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مختلف محکمے کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہاں آنے والے نئے تارکین وطن کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے ان سہولتوں تک رسائی حاصل کر سکیں. اس لیے سلاویج کاؤنسل تارکین وطن اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان رابطہ کاری کر رہی ہے اور لوگوں میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ سلامتی اور مقامی آبادی سے تعلق رکھنے کی قدر و قیمت سے آگاہ ہوں. بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور خبریں ختم کرنے سے پہلے اسپورٹس. اس وقت جوہانسبرگ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ جاری ہے. جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 188 رنز بنائے. عثمان شنواری مہنگے ترین بالر ثابت ہوئے جنہوں نے 4 اوور میں 63 رنز دیے. ملر نے 65 اور ڈسن نے 45 رنز کی اننگ کے لیے. جواب میں پاکستان نے اب سے کچھ لمحے پہلے تک 45 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا. فخر زمان ابھی 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں جبکہ بابر اعظم 30 رنز بنا کر وکٹ کے اوپر موجود ہیں. سو یہ دوسرا میچ ہے. پاکستان اگر جیتے گا تو سیریز برابر, اور ادروائز ٹیسٹ اور ون ڈے کے بعد یہ سیریز ٹی ٹوینٹی سیریز بھی جنوبی افریقہ کے نام رہے گی. خبریں ختم ہوئیں, اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا تعلیم الف سے یہ تک. جی سامعین, پروگرام میں وائس آف امریکہ کے سیگمنٹ میں آپ کا خیر مقدم. سیگمنٹ کا نام ہے الف سے یہ تک, اور آج ہم بات کریں گے اس میں ٹیچرز پریپریشن پروگرام, یعنی اساتذہ کی اپنی جو ہے وہ تیاری وہ کس طرح سے ہونی چاہیے ہے, اساتذہ کی اپنی تربیت, وہ بھی ہماری اسی موضوع کا حصہ ہوگا. اور پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر افشاں ہما, ایجوکیشنسٹ ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن پلاننگ پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ ان علامہ اقبال یونیورسٹی, پی ایچ ڈی ہے ان کریکولر اینڈ انسٹرکشنز, یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے. ڈاکٹر افشاں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ایک بار پھر ہمارے لیے وقت نکالا. کافی انٹرسٹنگ سیگمنٹس میں ہم نے بات کی ہے آج. ٹیچرز پریپریشن پروگرام, یہ کس چیز کے متقاضی ہیں؟ ٹیچرز کا اپنا اپ ٹو ڈیٹ ہونا اور اپ ڈیٹ ہونا کتنا ضروری ہے؟ یہ پریپریشنز جو پروگرامس ہیں یہ کون تیار کرتا ہے, اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے.
ٹیچر پریپریشن پروگرامس جو ہیں, جب ہم پریپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پری سروس پروگرام ہوں گے, یعنی ٹیچنگ کے شعبے میں آنے سے پہلے ان کو جو تربیت دی جائے گی.
صحیح.
پاکستان میں بہت مدت تک جو تین مین پروگرامز رہے وہ تھا پی ٹی سی, پرائمری ٹیچنگ سرٹیفکیٹ, سی ٹی, دیٹ واز اے سرٹیفکیٹ آف ٹیچنگ, اور پھر بی ایڈ جو بیچلرز ان ایجوکیشن تھا. اور یہ تینوں پروگرام تقریباً 9 ماہ یا 1 سال کی مدت کے تھے, اور بی ایڈ کچھ یونیورسٹیز میں 1.5 سال کی مدت کا بھی تھا. 2010 سے 2012 کے درمیان ایک بڑا کریکلم ریفارم جو ٹیچر ایجوکیشن میں کیا گیا, اس کے نتیجے میں پی ٹی سی, سی ٹی, بی ایڈ جو اولڈ اسکیمس تھیں وہ تینوں بند کیے گئے, اور 2012 سے آن ورڈ اب ایک بی ایڈ 4-year پروگرام اس وقت تقریباً پورے پاکستان میں تمام کالجز آف ایجوکیشن اور یونیورسٹیز میں آفر کیا جا رہا ہے.
صحیح.
آئیڈیا یہ تھا اس میں کہ جس طرح انجینئرنگ ہے, جس طرح لا ہے یا کوئی بھی اور پروفیشن ہے, اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ڈگری پروگرام ہوتا ہے انڈر گریڈ 4-year, اسی طرح سے ایجوکیشن کا بھی ایک 4-year پروگرام آفر کیا جائے پاکستان میں باقی دنیا کی طرح,
باقاعدہ پورے 4 سال کا.
جی
اچھا, صحیح.
دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی 16 سالہ ڈگری کسی اور سبجیکٹ میں کر لیتا ہے, یعنی ایم ایس سی فزکس کر لیتا ہے یا بی ایس فزکس کیمسٹری یا کوئی بھی اور سبجیکٹ کر لیتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ 4 سالہ ڈگری تو نہیں کرے گا. تو اس کے لیے پھر ایک پروگرام جو نیا ترتیب دیا گیا وہ ہے بی ایڈ 1.5, 1.5 سالہ پروگرام ہے. تو 16 سالہ ڈگری کے بعد پھر وہ اسٹوڈینٹس یہ ڈگری پوری کریں گے. لیکن ہر دو صورت میں پورے پاکستان میں اس وقت یہ لاگو ہو چکی ہے پالیسی کہ بی ایڈ کمپلیٹ ڈگری کے بغیر کلاس روم ٹیچر انڈکشن نہیں ہوگی. گورنمنٹ اسکولس میں.
تو ہمیں ڈاکٹر افشاں یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت جو پلانز ہیں اس طرح کے ٹیچرز پریپریشنز پروگرام, وہ بی ایڈ ہیں یا وہ سی ٹی ہیں جس طرح کے, اس میں سب سے زیادہ فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟
جو میں نے ذکر کیا 2010 سے 2012 کا جو ریفارم تھا, اس میں جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس کو کافی نئے طریقے سے پلان بھی کیا گیا. اس میں شارٹ ٹرم ٹیچنگ پریکٹس بھی رکھی گئی, لانگ ٹرم بھی رکھی گئی. میں نے 2013-14 میں جب میں واپس آئی, جب یہ پلانس چل رہے تھے اور اسٹوڈینٹس اس میں انرول ہو چکے تھے, تو ایک جو بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہمارے پروگرامس میں مسنگ ہوتا تھا وہ تھا ٹیچرس کا اپنا کریٹیکل تھنکنگ اور ریفلیکٹیو پریکٹسز. جب ٹیچرس کے پاس اس طرح کی کوئی تربیت نہیں تھی تو ظاہر ہے وہ کلاس روم میں بھی نہیں کر پاتے تھے, تو اس کے اوپر اس میں کافی کام کیا گیا. پھر ایک سیمسٹر میں یہ لوگ یہ کورس پڑھتے ہیں, دوسرے سیمسٹر میں یہ کلاس روم آبزرویشنز کرتے ہیں, اس پہ ریفلیکٹیو جرنلز لکھتے ہیں, پھر جا کے فائنل سیمسٹر میں یہ اپنے اپنے باقاعدہ ایکشن ریسرچ پروجیکٹس کرتے ہیں. تو جہاں تک پری سروس ٹیچر ایجوکیشن کا تعلق ہے, مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 4 سے 6 سال کے درمیان کافی اچھی ان پٹس اس میں دی گئی ہیں. کمپیوٹر بیسک اسکلز بھی اس میں دی جا رہی ہیں. تمام ٹیچرز چاہے وہ سائنس کے لیے تیار ہو رہے ہوں یا آرٹس کے لیے, وہ بیسک میتھمیٹکس ضرور پڑھیں گے, وہ بیسک سائنس ضرور پڑھیں گے, انگلش ضرور پڑھیں گے. تو یہ کچھ بڑی اچھی ان پٹس تھیں جو 4 ایئر پروگرام میں اور 1.5 میں اچھے طریقے سے انکلکیٹ کی گئی ہیں.
صحیح. اچھا ایک تو یہ ہو گیا نا کہ ٹیچنگ کے شعبے میں آنے سے پہلے جو تیاری ضروری ہے, اب جب ٹیچنگ کے شعبے آ جاتے ہیں سو اس میں یہ جو ریفریشر کورسز ہیں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کیا یہ آلریڈی وہ انکلوڈ ہے؟
ہاں, جو پرابلم نظر آتی ہے وہ دو جگہ پہ اثر نظر آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بغیر کسی ٹیچر پریپریشن پروگرام کے ٹیچرز کو انڈکٹ کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. تو ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں پرائیویٹ اسکولس کی موجود ہے, تو ایک تو یہ ہمارے لیے بڑا پریشانی کا آنسر ہے کہ وہاں پر بغیر کسی پریپریشن کے ٹیچرز آ رہے ہیں.
لیکن پریشانی تو ایکچولی اس سے بھی بڑی پھر یہ ہونی چاہیے کہ اس کے باوجود ان اسکولوں کی ریٹنگ بہتر ہے اور غالباً ریزلٹ بھی.
یہ ایک بڑا بہت بڑا ڈیبیٹ ہے اکراس دا گلوب, یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا وہ اس کو کوالٹی آف ایجوکیشن ڈٹرمن کیا جائے یا وہ ایک بزنس ماڈل ہے.
صحیح.
کہ جو چیزیں پیرنٹس کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ سب کچھ وہ کر ڈالتے ہیں, اس لیے ایک بڑی لوٹ وہاں چلی جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سرکاری اسکولوں کی کوالٹی بڑی اچھی ہے. تو دونوں طرف معاملات اس طرح کے ہیں کہ جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں ابھی تک ٹیچرز ہیں وہ اس 4 ایئر پروگرام سے یا اس سے نہیں نکلے,
ٹھیک ہے,
یہ تو پہلے سے موجود ہیں. تو ان کی پیشہ ورانہ تربیت آن جاب ضروری ہے, جو بات آپ نے کی نا کہ جو ان سروس ٹریننگ ہوتی ہے.
ٹھیک. سو اب چونکہ اس میں پرائیویٹ اسکول اب انوالو ہیں, سو ڈاکٹر افشاں کیسا یہ آئیڈیا رہے گا کہ ہم اگلے سیگمنٹ کے اندر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے بھی ایک ماہر تعلیم کو لے کے آئیں, یا کم از کم اس کو اگر وہ بزنس بھی ہے تو اس بزنس مین کو لے آئیں, اور ساتھ اس میں ذرا موازنہ کریں کہ سرکاری اسکول ورسز پرائیویٹ اسکول انوائرمنٹ میں کیا فرق ہے, سلیبس میں کیا فرق ہے, اور کیا میتھڈالوجی اور کیا اپروچ ہے اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن ایک جنرل آپ کو ٹیچر وہ بھلے سرکاری,
جی ہاں, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم پیشہ ورانہ تربیت جس کو ان سروس ٹریننگ کہہ رہے ہیں نا, اس کو بھی ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے.
بالکل.
ابھی تک پاکستان میں کبھی اچانک کسی فورن ایجنسی کے 2 ہفتے کے کورسز شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی فنڈنگ آ جاتی ہے تو اس میں کوئی ٹیچرز کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے, سوائے ڈی ایس ڈی جو ایک ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ بنی تھی پنجاب میں, اس کے علاوہ کوئی اور ایسی باڈی نہیں بن پائی جو ایک ریگولر پروسیس کی طرح اس کو کرے.
صحیح.
اور یہ بار بار ہم کہتے بھی ہیں, سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایک ایونٹ نہیں ہوتا.
صحیح.
یا 2-3 یا 1 ہفتے کی بات نہیں ہوتی, یہ ایک ریگولر پروسیس ہوتا ہے, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جیسے جیسے کریکولم ریفارمز آتے ہیں ویسے ویسے ہی ٹیچرز کو ساتھ ٹریننگ کی ضرورت.
ٹھیک ہے. اچھا ایک تو ہو گیا نصاب کے مطابق ٹیچرز کی تربیت, ایک مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا نظام میکنزم موجود ہے جس میں ٹیچرز کی اپنی جو پروفیشنل سکلز ہیں اس کا تعلق صرف نصاب سے نہیں ہے، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہو، اس کے بیہیویئرز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہو؟
پنجاب میں پچھلے پانچ سالوں کے اندر ایک مانیٹرنگ پورا کا پورا میکنزم بنایا گیا ہے، جس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ڈی ٹی ایز ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹرز اور ساتھ مانیٹرنگ ٹیمز باقاعدہ تعینات کی گئی ہیں۔ اس سے اور ابھی تو ہمیں کوالٹی میں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آیا، لیکن کم از کم یہ ضرور ہو گیا ہے کہ ٹیچرز موجود رہتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹے علاقوں میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ ٹیچرز کی موجودگی ہی بڑا مشکل عنصر تھا کہ وہ آتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ ہے کہ اس مانیٹرنگ کی وجہ سے ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتی ہوں، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی تعداد ہے، یہ کم اسکول نہیں ہے۔ تو کم از کم ان کی مانیٹرنگ سے اب ان کی موجودگی انشور ہو گئی ہے۔ جہاں تک کلاس روم ٹیچنگ کوالٹی کی بات ہے، اس کے بارے میں ابھی تک کم از کم میں تو نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بھی ایک پروسیس ایسا سکسیزفل رہا ہو جس نے کوالٹی انہینس کی ہو۔ وہ چند دنوں کے لیے کسی ٹریننگ کے بعد کچھ اثرات نظر آتے ہیں اور پھر وہ ایسا ایسا مندمل ہو جاتے ہیں۔
اس سیگمنٹ سے چونکہ ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور چیز کہ ظاہر ہے ہر شخص کے ذاتی نظریات ہوتے ہیں، سماج سے متعلق، مذہب سے متعلق، سماج کے اندر باقی جو مختلف ایون سیاست سے متعلق۔ سو اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ ٹیچرز جو ایک گیون گائیڈ لائنز ہیں وہ انہی کے اندر کام کر رہا ہے، اس کے ذاتی نظریات بھلے وہ شاندار کیوں نہ ہوں لیکن وہ اس سے ہٹ کے کوئی چیز انجیکٹ نہیں کر رہا، یہ نہیں کرے، یہ صرف بحث ہے کہ نہیں کرنی چاہیے یا کرنی بھی چاہیے؟
کلیم ہی نہیں کر پائیں گے ایک ایسا ملک، ایک ایسی سوسائٹی جہاں آئیڈیولوجیکل گراؤنڈز بہت سٹرونگ ہو چکی ہوں، جہاں پر لوگ اپنے نظریات میں، اور ایک لفظ ہے جو میں بار بار کہتی ہوں، سیلف رائٹیسنیس میں مبتلا ہو چکے ہوں اور ان کا خیال ہو کہ میرے علاوہ کسی اور کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔
صحیح۔
تو یہ پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک چیز ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا استاد بھی اس مغالطے میں نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ممکن کہ وہ کلاس میں اس کا اظہار نہ کرتا ہو۔ تو یہ اس کو فلٹر کرنے کا کوئی طریقہ مجھے پوری دنیا میں اس کے علاوہ نظر نہیں آیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نظریات کسی بھی طرح کی آئیڈیالوجی کلاس روم سے باہر رکھی جائے، جو کہ ہم نہیں رکھ پاتے۔ اگر آپ اپنی نصاب کی کتابیں دیکھیں،
صرف آپ نہیں رکھ پاتے یا ٹیچر نہیں رکھ پاتے، بھلے وہ باہر کی دنیا میں ہوں، جنرل فینومینا کیا ہے؟ یعنی صرف پاکستان میں نہیں رکھ پاتے، یہ باقی دنیا میں بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے؟
نہیں، باقی دنیا نے اس کو فلٹر آؤٹ کر دیا نا، انہوں نے یہ کہا کہ جی کلاس روم کے اندر ایک نیوٹرل کریکلم ہوگا جو کسی بھی نہ ایک مذہب کو، نہ کسی ایک ایتھنک گروپ کو، نہ کسی کو ریپرزینٹ کرے گا، ایک نیوٹرل کریکلم ہوگا۔
صحیح۔
پاکستان میں وی کین ناٹ کلیم کہ یہ نیوٹرل کریکلم ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاں آئیڈیولوجیکل کانٹینٹ بے تحاشا ہے، ہر سبجیکٹ میں ڈالا ہوا ہے ہم نے۔
ٹھیک ہے۔
تو پھر وہ جب ٹیچر کھڑا ہو کے پڑھائے گا، چاہے اردو کی کتاب پڑھا رہا ہو، چاہے انگلش کی، چاہے سوشل اسٹڈیز کی، تو ان سبجیکٹس میں تو وہ اپنی آئیڈیالوجی بڑے آرام سے انڈکٹ کرے گا، اور ہم نے اس کو اسپیس دے رکھی ہے۔
آخری سوال، ہم واپس آئیں گے اپنے سبجیکٹ پہ۔ ایک ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، ایک تو ظاہر ہے پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی روزگار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے تحت لوگ ٹیچنگ میں آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو اور بھی اس شعبے کا غلط استعمال ہوا ہے، انسینٹیوز کم تھے تو بہت بریلینٹ لوگ شروع میں کم گئے، اب نسبتاً بتایا جاتا ہے کہ بہتر بھی کیا گیا ہے، لیکن ایک ایپٹیچیوڈ ہے، کیا اس کا بھی کوئی جائزہ، اس کو بھی فلٹر کرنا چاہیے کسی ٹیچر کے لیے اس شعبے میں آنے سے پہلے؟
دو جگہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو انڈکشن کے وقت، ہم نے پچھلے سال کچھ اس پہ کام بھی کیا تھا، اور ایک انڈکشن کا پروسیجر پورا فریم کر کے دیا تھا، جس میں ایک ٹیچر لائسنسنگ ہوتی ہے، اور ٹیچر لائسنسنگ اسی کو کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ اس نے بی ایڈ کر لیا تو بس اب وہ اس کے لیے لاگو ہے، اس کو پورے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں ٹیسٹ ہی اس چیز کا ہوتا ہے، اور انٹرویوز ہوتے ہیں جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی اور ان کے اپنے بلیفس، ان کی اپنی ویلیوز، ان کے اپنے ایٹیٹیوڈس کیا سوٹیبل ہیں کہ ان کے حوالے بچے کر دیے جائیں۔ تو یہ پروسیجر کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں، हमारे यहाँ अगर वो टीचर्स क्वालिफिकेशन ले लेता है तो बस वो इंडक्ट हो
जाता है। ये इसलिए भी जारी किया था कि बहुत सारे अदरवाइज भी कि बहुत सारे दुनिया में ज़हीन लोग हो सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे टीचर भी हों, और बहुत आई मीन के एक नॉर्मल कैपेसिटी के लोग हो सकते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छी तरबियत देने वाले लोग हो सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, टीचिंग एक अलग स्किल है। अगर हम इब्तदाई दौर में देखें तो ये कहा जाता था कि जी ये ट्रेनिंग के जरिए दी जा सकती है, बट आई स्टिल डोंट बिलीव इट। ये एक ऐसी स्किल है जिसमें जैसे आपने कहा कि उसका अपना रवैया शामिल है, उसकी अपनी सोच शामिल है, ये सिर्फ कॉन्टेंट मास्टरी नहीं है।
Exactly.
इसमें उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है कि वो टीचिंग को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर पाए या नहीं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशा हुमा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एजुकेशनिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी स्टडीज एंड लीडरशिप, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी हमें राय दीजिए, इसके ऊपर अपनी फीडबैक दीजिए, हमारे फेसबुक प्रोग्राम्स में आके, फेसबुक पेजेस के ऊपर आके, या आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं। सो, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तालीम के बाद सेहत पे बात होगी।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर एस्पर इमाम, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सेहत के ऊपर, और सेहत में भी हम ख़ास तौर पे फोकस किए हुए हैं। हमारा पूरा ये एक सिलसिला चल रहा है वो ग़िज़ा, उसकी अहमियत के ऊपर। मुख्तलिफ सेगमेंट आपने सुने, आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो पानी है, पानी का इस्तेमाल। आपने उसके बारे में कई खबरें, कई बातें सुन रखी होंगी कि इतना पानी पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, भले पानी की भी हो, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपका पूरा जो है जो निज़ाम है, जिस मशीनरी ने उसको फ़िल्टर करना है, वो मुसलसल मसरूफ़ रहेगी। सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लोग बताते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है ये हम जानेंगे। आयशा खालिद हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ वाबस्ता हैं। न्यूट्रिशनिस्ट मीन माहिर ग़िज़ाइयात, और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स और रेडियोज़ के ऊपर अपने प्रोग्राम भी करती हैं, और एक अवेयरनेस है और शऊर बेदार करती हैं ग़िज़ा की अहमियत से मुतालिक, और जो सेहत में उसका अमल दखल है उसके बारे में। आयशा, बहुत शुक्रिया आप एक बार फिर हमारे साथ हैं।
अस्सलाम वालेकुम असद
जी। वालेकुम सलाम,
बहुत शुक्रिया इनफैक्ट आपने मुझे लाइन पे लिया, एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर बीइंग विद यू
जी। बहुत शुक्रिया, ऑलवेज वेलकम। सो आयशा, आज ज़रा पानी के बारे में बताइए कि पहले तो ये बड़ी बहस है कि पानी कितना पीना चाहिए। गुज़श्ता दिन ही मैं देख रहा था, मेरे उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि जी निहार मुँह 4 गिलास पानी पिए। मैं तो सोच के ही सच्ची बात दहल गया कि 4 गिलास कैसे पी सकता हूँ मैं, और वो भी गर्म पानी। आप बताइए पानी क्यों कर ज़रूरी है, और इसका मॉडरेट इस्तेमाल क्या है, ज़्यादा बेहतर और मुनासिब इस्तेमाल क्या है?
अच्छा असद, सबसे पहले मैं हमेशा एक चीज़ जो कंसिडर करने के लिए बोलती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने जहन में रखें, पानी की जब इस्तेमाल की बात आती है, जैसे सर्दियों में और गर्मियों में इस्तेमाल का इस बात से अग्री करेंगे कि बहुत लिंक होता है कि गर्मियों में चूंकि नेचुरल रीजन है कि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट हमें लगता है कि ज्यादा है, और सर्दियों में बनिस्बत गर्मियों के पानी का इस्तेमाल कम होता है। ठीक है, अब चूंकि आजकल सर्दियां हैं तो मेरा ज्यादा फोकस ये होगा कि मैं सर्दियों के हवाले से, अब चूंकि सर्दियां तो बेशक जा रही हैं, लेकिन I want to let people know कि सर्दियों में चूंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, यानी आबो हवा जो है वो खुश्क हो जाती है। अब जैसे आबो हवा खुश्क होती है, हमारे बॉडी को जो मॉइस्चर है, ठीक है, यानी जो पानी का कंटेंट है या जो खुश्की है वो ज्यादा मिल रही होती है बनिस्बत मॉइस्चर के, जो कि गर्मियों में जाहिर है उतनी खुश्की नहीं होती। ठीक है, अब हमें چونکہ سردی کی وجہ سے آب و ہوا چونکہ ڈرائی ہوتی ہے خشک ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں فیل نہیں ہے ضرورت صحیح. نہیں ہے پانی کی لیکن پانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بلکہ وہ اتنی ہی ہوتی ہے یعنی 10 سے 12 گلاسز جو ایوریج ہیں خواتین کے لیے 9 سے 10 گلاسز اینڈ 11 سے 13 گلاسز مردوں کے لیے
daily.
یہ ایک ایوریج انٹیک ہے یعنی آپ کے سارے آرگنز یعنی خدا نہ خواستہ کوئی کڈنی کا یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو ایک ایوریج بندے کے لیے کم از کم 9 سے 11 گلاسز خواتین کے لیے اور 11 سے 13 گلاسز مرد حضرات
عائشہ میرے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ وہ تو روزانہ سردیوں میں مشکل سے 2 گلاس پیتے ہیں اور میرا بھی حال یہی ہے 2 سے 3 گلاس ہی ہم پی پاتے ہیں
اس کی میں آپ کو وجہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جی آب و ہوا تو بہت سرد ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پانی کی کیونکہ وی ڈونٹ ٹینڈ ٹو ہماری باڈی مطلب اٹ از لائک اس کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم ظاہر ہے وی اسٹاپ ڈرنکنگ ایز مچ واٹر ایز وی ڈو ان یا ایز وی ڈرنک ان سمرز ہم اس طرح سے نہیں لے رہے ہوتے پانی لیکن پانی کی جو ضرورت ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے مطلب اتنی ہی ہوتی ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے اگر تھوڑا سا وہ اس کا چینج کر دیں اس سینٹینس کو کہ جی اتنی نہیں اس کی انٹیک تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے 2 سے 3 گلاس آپ اس کو کم کر دیں جہاں 16 گلاس 17 گلاس گرمیوں میں لیے جائے لیکن 16-17 گلاس کوئی بھی نہیں پیتا ایون گرمیوں میں بھی یہ بھی آپ جانتے
ہیں بالکل بالکل سو یہ بتائیں کہ اٹ سیلف باڈی کی ریکوائرمنٹ جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی ہے سو نیچرلی ایک باڈی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے سو اس کو کیسے گیج کریں اگر باڈی مانگ رہی ہے جتنا دیٹ مینس اتنی ضرورت ہے انسان پی لیتا ہے
اچھا پانی کے لیے نا پانی میرے خیال میں بہت ضروری پانی کے بغیر ہماری جو بلکہ 70% ہمارا جو باڈی ہے وہ ہے ہی واٹر کے اس کے اوپر اگر پانی نہ ہو میرے خیال میں تو ہم کچھ ہے ہی نہیں پانی کے بغیر اگر ہم لائک یو نو ہم تصور کریں ہمارا خون ہماری پوری باڈی ایوری تھنگ ایون ہمارا نروس سسٹم ہر چیز پانی ہی سے بنی ہوئی ہے پانی کی ریکوائرمنٹ میں اب جس طرح اگر میں صرف اتنی سی عام سی بات کروں نا کہ اگر ہم جو ایک نیم گرم لوک وارم واٹر جسے بولتے ہیں اگر ہم وہ پینا شروع کر دیتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ہمارے نروس سسٹم کو کام کرتا ہے یعنی ہمیں ریلیکس کرتا ہے اسٹریس کو کم کرتا ہے جو ٹاکسنز ہیں یعنی جو جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ فری ریڈیکلز بن رہے ہیں باڈی میں جو بہت سی اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کینسر ہو گیا یا اور خدا نہ خواستہ اس طرح کی جو موزی مرض ہیں ان کا باعث بنتے ہیں ان کو وہ فلش کر دیتا ہے ان کو وہ نکالتا ہے فلش ٹاکسنز کو نکالتا ہے ٹھیک ہے اور ہماری بہت سی ایسی چیز یہ میٹابلزم یعنی ڈائجیشن اینڈ میٹابلزم جو ہمارا ہاضمہ ہے اس کو بہت امپروو کرتا ہے اور اس کی ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں اسد ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہی پانی جو ہم کھانے کے بعد پیتے ہیں اس کا اور اثر ہوتا ہے اور وہی پانی جو ہم کھانے سے پہلے پیتے ہیں اس کا اور اثر ہوتا ہے اور جو بیچ میں پی رہے ہوتے ہیں اس کا اور اثر ہوتا ہے تو ٹائمنگز کی میں بہت زیادہ لوگوں کو بھی جو سن رہے ہیں مجھے میں ان کو بولوں گی کہ پانی کی ٹائمنگز کا خیال بہت زیادہ رکھیں جیسے اگر میں صرف کھانے کی بات کروں نہار منہ ابھی آپ نے کوشچن کیا کہ جی نہار منہ آپ 4 گلاسز پانی پی لیں نہار منہ پانی بہت اچھی چیز ہے کہ جیسے میں بھی بتا رہی ہوں ٹاکسنز کو وہ فلش آؤٹ کرتا ہے اور تیزابیت کو دور کرتا ہے ایسیڈیٹی کو دور کرتا ہے اور مطلب ہمارا پی ایچ نیوٹرل کرتا ہے نیوٹرل مطلب بیلنس کرتا ہے ہمارا پی ایچ بیسک کرتا ہے بجائے بہت زیادہ ایسیڈک کرنے کے کیونکہ جب بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے فوڈ گیپ آ جاتا ہے رات کو سونے کے بعد صبح کے بریکفسٹ کا جو ٹائم ہے ناشتے کے وقت تک کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہو جانے کے باعث ہماری جو ہمارا جو میدا ہے یعنی اسٹمک ہے بہت زیادہ اس کا پی ایچ جو ہے وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے تو جب پانی ہم پیتے ہیں نیم گرم پانی اس سے وہ پی ایچ جو ہے وہ بیلنس ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ہمارے لیے اچھا ہے لیکن یہ جو 4 گلاسز اور 5 گلاسز اور 6 گلاسز کی جو چیز ہے وہ میتھ ہے اس کا اسٹڈیز بھی یہی کہتی ہیں کہ اس میں کوئی چیز پروون نہیں ہے ہاں ظاہر ہے آپ کو دیکھیں ایسا جو چیز آپ کریں گے ضروری نہیں ہے وہ مجھے بھی سوٹ کرے 4 گلاسز اگر میں پیوں گی مجھے شاید سوٹ کر جائیں لیکن ضروری نہیں ہے وہ آپ کو سوٹ کریں اور وہ پھر ذائقہ خراب کرنے والی بھی بات ہے کہ جی 4 گلاس آپ کو اب عادت نہیں بن رہی ہے کیونکہ صبح اٹھتے ہی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نوزیاٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں بل متلی ہو رہا ہے اس طرح کی یو نو کنڈیشن ہو جاتی ہے اکثر تو اس میں ہم ایک آدھا گلاس ضرور کہتے ہیں کہ جی ایک آدھا گلاس آپ صبح اٹھتے ہی نہار منہ وہ بھی نیم گرم پانی کیونکہ اس میں ہمارا جو ڈائجیشن سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے
اب ذرا اس پہ آ جائیے یہ نیم گرم ٹھنڈا میں جنرلی خیر جو ایک آبویسلی جو آبزرویشن میں ہے اب چائنا کے لوگ سنا ہے وہ گرم پانی یا نیم گرم پانی پیتے ہیں اچھی صحت ہے اسمارٹنیس ہے اور ان کی لائف ایکسپیکٹیشنز یعنی اوسط عمر بھی زیادہ ہے امریکہ میں موسٹلی ٹھنڈا پیتے ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹیشنز اور صحت وہ بھی عام طور پہ بہت اچھی ہے 83 83 سال غالباً مردوں کی ہے، 86 سال خواتین کی ہے، سو یہاں پہ بتائیے کہ زیادہ سود مند اور بہتر جو ہے پانی کس حال میں پینا ہے، ٹھنڈا یا گرم، برف والا یا بنا برف کے؟
اس میں بغیر کسی شک کے جو گرم پانی ہے اس پہ بہت سی ہماری چائنیز، جاپنیز، امریکن، یورپین بہت سی ریسرچرز ہیں جو کہ سپورٹ کرتی ہیں نیم گرم پانی کو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس کے بعد ہی آپ نے سنا ہوگا وہ جو پانی کی مختلف اقسام بنا دی گئی ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ اس میں وہ فلانا پانی اور وہ فلانا پانی اور وہ ڈیٹاکس واٹر، اور اس کو وہ محض ایک میتھ ہے، لیکن پانی کے جو ٹیمپریچر کی بات ہے نا، پانی یقیناً جس کو ہم مائکرو ویو کر لیں اگر 30-40 سیکنڈ میں، ہم نے ابالنا نہیں ہے پانی کو، وہ کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی کہ اس میں بس آپ ایک ٹی بیگ ڈالیں اور پانی وہ پتی کا رنگ نکل آئے، اتنا کھولتا ہوا پانی نہیں پینا، لیکن نیم گرم پانی یقیناً ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے جیسے میں نے ٹاکسنز کی بات کی کہ وہ فلش آؤٹ کرتا ہے ٹاکسنز،
سو وزن گرانے میں بھی مددگار ہو سکتا ہے، وزن کم کرنا ہوتا ہے
ہمارے جسم میں اضافی جو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ فلش آؤٹ کرتا ہے. دوسری بات جو ہمارے گیسٹرک انزائمز ہیں، ٹھیک ہے، یا جو گیسٹرک، دیکھیں میدے میں بہت سی کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو انہانس کرتا ہے گیسٹرک ایمپٹی، مطلب گیسٹرک انزائمز کو جب وہ بڑھائے گا تو ظاہر ہے کہ جو ہماری ڈائجیشن ہے وہ فاسٹ ہوگی. آپ کو پتا ہے بڑھتی ہوئی عمر میں، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، ایک آپ نے بات سنی بھی ہوگی اور اس چیز کو شاید کئی لوگوں میں ارد گرد دیکھا بھی ہوگا، جو ہاضمہ ہے آپ کا وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور ساتھ جو میٹابلزم ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے اور آپ کو چیز مطلب ہضم نہیں ہو رہی، اس طرح نہیں ہو رہا، اس میں یقیناً پانی کا بہت اہم کردار ہے. کیونکہ جس طرح ابھی جو میں بات کر رہی تھی کہ پانی کے پانی کھانے سے پہلے اور بیچ میں اور آخر میں، اس میں اکثر ایسا لوگ کرتے ہیں کہ کھانا بہت زیادہ کھانے کے بعد بہت زیادہ بھاری تن محسوس ہونے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پانی پی لیتے ہیں ایک گلاس دو گلاس، اکثر ایسا ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ کے گیسٹرک جوسز ہیں، یعنی جو ہمارے ہاضمے میں مددگار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مل کر، ظاہر ہے وہ جوس کا اپنا تو اثر نہیں رہتا، یعنی جو ہمارے انزائمز ہیں ان کا وہ اپنا اثر نہیں رہتا، وہ پانی ان کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ٹائمنگ، یعنی پانی بذات خود تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کی وقت کی وجہ سے، اس کی ٹائمنگ کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. بہتر یہ ہوتا ہے
ایک اور بات میں بتائیں
پی لیں کھانے کے،
ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کھانے کے سے پہلے یا بعد میں اس کی افادیت کیا ہے. ایک آخری سوال، ایک لفظ ہم سنتے ہیں اکثر منرل واٹرز، اور ایک کنفیوژن یہ ہے کہ شاید جو باٹل واٹر ہے وہ منرل ہے. منرلز تو بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یہ شاید نیچرل واٹر ہو سکتا ہے، صاف ہو سکتا ہے، ابلا ہوا ہو سکتا ہے، اس میں منرل واٹر کیا ہے، اور کیا اس کی کوئی ایسی اسکیننگ پہلے سے ہو سکتی ہے کہ کس شخص کو اس کی باڈی کے اندر کس طرح کی منرلز کی کمی ہے تو وہ پانی اسپیشلی اس کے لیے کسٹم کیا جا سکے؟
ایسا تو شاید اسد بہت، اگر ہم حقیقت پسند ہو کے بات کریں تو ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز بہت ایڈوانس لیول پر جا کے ریسرچ کر کے، اور یو نو یہ سیفٹی اور ٹیکنالوجی اور وہ انڈسٹریل لیول پر بات آتی ہے، اس میں پیکیجنگ انوالوڈ ہے اور بھی بہت سی چیزیں انوالو ہیں. البتہ میں آپ کو ڈفرینس ضرور بتا دیتی ہوں، اور کئی لوگوں کو منرل واٹر استعمال کرنے کے بعد جب وہ فوراً سے گھر کا پانی، عام پانی یا کھلا پانی یا فلٹر کا پانی استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہاضمے کی یا باقی چیزوں کی شکایت ہوتی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اس میں وجہ یہ ہے کہ جو منرل واٹر ہے اس میں کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے منرلز کا، ٹھیک ہے، معدنیات کا، میگنیشیم، سوڈیم، سلفیٹ، کیلشیم، کلورائڈ، اور یہ سارا کچھ ان میں اچھی خاصی، یعنی کیلشیم جو ہے وہ 45 سے لے کے 50 ملی گرامز پر لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منیمم. سلفیٹ ہے وہ 15 ملی گرام پر لیٹر ہوتا ہے، اسی طرح میگنیشیم ہے، اسی طرح سوڈیم ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کم ہے، سب سے زیادہ کیلشیم کی اس میں اور کلورائڈ کی اس میں کوانٹیٹی ہوتی ہے. ظاہر ہے جب ہماری باڈی اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جائے گی، اس کے بعد جب ہم فوراً فلٹر کے پانی پر آئیں گے تو ہمارا میدا، کیونکہ ہماری باڈی اتنی زیادہ اس کی اس مطلب ہماری امیونٹی اس سے یوز ٹو ہو چکی ہوتی ہے، ہم اس کو ٹالریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو فوراً سے جب ہم اس سے نیچے آتے ہیں تو ہماری باڈی، یا ہمارے بچے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی وہ بڑے پیکڈ اور بڑے منرل واٹرز کے اس کے اوپر عادی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے عادی کر لی ہے، لیکن وہ بھی اس کی بھی زیادتی
ٹھیک ہے. کبھی کبھی خاص طور پہ پاکستان کے اندر آج کل جو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس وغیرہ اس کے ایشوز ہیں، سو ابلا ہوا پانی تو شاید سارے ماہر غذائیات اور ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک بار ابل گیا تو کنٹامینیشن سے محفوظ ہوگا. جی بہت شکریہ آپ کا.
دیکھیں اس میں کلورائڈ کا اور سارا کانٹینٹ ہوتا ہے, لیکن یہ ایک بہت لمبی بحث ہے, بہت لمبی بات ہے, لیکن اس میں ابلا ہوا پانی میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ ابلا ہوا پانی ضرور آپ یوز کریں.
جی بہت شکریہ عائشہ خالد نیوٹریشنسٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ میں نئے موضوع کے ساتھ پھر بات کریں گے آپ سے. ایک بریک سامعین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اب ذرا بات ہو جائے کھیل کی, کرکٹ.
یو ہیو 153.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نے اسفر امام, اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اسپورٹس پہ, کرکٹ پہ. جوہانسبرگ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ, ٹی ٹوینٹی میچ سیریز کا یہ دوسرا اس وقت جاری ہے. پاکستان جیتے گا سیریز برابر ہوگی اور پھر اگلا فائنل میچ ہوگا. پاکستان کی پوزیشن بظاہر اس میں بڑی مستحکم ہے, ایک بڑا ٹارگیٹ ایک بار پھر 188 رنز کا, جس کو چیز کرتے ہوئے اس وقت 107 رنز بنائے, ایک کھلاڑی آؤٹ ہے, بابر اعظم وہ 50 اپنے مکمل کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں وہاں پہ کریز کے اوپر طلعت, اور دونوں بیٹسمین اس وقت ایک اچھی لمبی پارٹنرشپ لگا چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کس حد تک آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کی تینوں فارمیٹس کے اندر ٹیکنیک کیسی رہی, خاص طور پہ اس سیریز میں کیا کمبینیشن کیسا رہا, بات کرتے ہیں. ڈاکٹر کاشف سہیل ہمارے ساتھ ہیں, یو ایس بیس کرکٹ انالسٹ ہیں, اور ماجد بھٹی صاحب سینئر اسپورٹس ایڈیٹرس جرنلسٹ انالسٹ, انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے, اور ڈاکٹر کاشف سہیل انصاری انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر کاشف بہت شکریہ آپ کا, آپ کے تبصرے تجزیے ٹیلی ویژن چینلس پہ اور آپ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ہم سنتے رہتے ہیں. کیسی پوزیشن ہے آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کی, اور بابر اعظم کی جو ایک ہنگر ہے رنز بنانے کی, وہ ٹیسٹ میچ ہو, وہ ون ڈے ہو, وہ ٹی ٹوینٹی ہو, وہ ہر میچ میں نظر آتی ہے, بہت پروفیشنلی کھیلتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہترین پرفارمنس بابر اعظم کی ہے, اور یقیناً آپ نے صحیح الفاظ چنے ہیں بابر اعظم کے لیے کہ جو ان کی بھوک ہے رن بنانے کی الحمدللہ ختم نہیں ہو رہی, اور سارے پراپر کرکٹنگ شاٹس کھیل رہے ہیں وہ. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف ٹیلنٹ ہے بلکہ ان کے اندر وکٹ پہ رہنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. اس طرح کے ایک دو بیٹسمین اور ہو تو شاید ہماری بیٹنگ لائن سنبھل جائے.
بالکل, میری اپنی یہ ورلڈ کپ سے پہلے میں ایک ٹویٹ کر رہا تھا کہ جی ایک بابر اعظم آپ کو چاہیے اور ایک شاہین آفریدی, تھوڑی سی لائن اینڈ لینتھ اور ذرا ایک اسپیڈ بھی ہو. ماجد بھٹی صاحب ذرا بابر اعظم کو ہی پہلے یاد کر لیتے ہیں, زبردست ان کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے, اور ٹی ٹوینٹی میں بھی جو ہے نا کہ جیسے کوئی آنکھیں بند کر کے بلہ گھمانا, بابر اعظم ایسا نہیں کرتے ہیں, وہ بڑی شاندار گراؤنڈ شاٹس بھی کھیلتے ہیں, سر کے اوپر سے بھی باقاعدہ پلیس کرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ فیلڈنگ کہاں پہ کیسے کھڑی ہے, اس کے مطابق کھیل رہے ہوتے ہیں.
کیا کمال ٹیلنٹ ہے اور کیا زبردست آج بابر اعظم بیٹنگ کر رہے ہیں, اور جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, ایک وقت پہ لگ رہا تھا کہ جب پاکستان نے آخری 5 اوورز میں 73 رن دیے اور عثمان شنواری اور حسن علی کے 8 اوورز میں 111 رن بنے اور دونوں کوئی وکٹ نہیں لے سکے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ میچ ون سائڈڈ رہے گا اور پاکستان کے ہاتھ سے یہ میچ
نکل
اور میچ نکل جائے گا, لیکن اتنی کمال بیٹنگ کی اور پراپر کرکٹنگ شاٹس کے لیے آج بابر اعظم نے, وہ ویسے بھی ٹی ٹوینٹی کے نمبر 1 بیٹسمین ہے دنیا میں, آج انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کرکٹ جو ہے وہ مار دھاڑ سے بھرپور کرکٹ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ٹیکنیک ہے, صلاحیت ہے اور ریفلیکسز ہیں تو آپ گراؤنڈ شاٹس کھیل کر بھی
جی. ماجد آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا پی ایس آئی پی ایل شروع ہوا تھا, سو اس سے پہلے ورلڈ کپ تھا ٹی ٹوینٹی کا, سچن تینڈولکر کو ڈراپ کیا گیا, اور آئی پی ایل میں سچن تینڈولکر جو ہے وہ پہلے مین آف دا ٹورنامنٹ تھے, پھر انڈیا نے ان کو شامل بھی کیا تو انہوں نے معذرت کر لی. اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹی ٹوینٹی بھی جو ہے وہ کوئی صرف مار دھاڑ یا ٹلے بازی کا نام نہیں ہے, وہاں پہ بھی سب سے ہائیسٹ اسکورر جینوئن بیٹسمین جو ہے وہی رہے گا.
جی ہاں, دیکھیں میں ایک بار جو پاکستان کے ماضی کے عظیم بیٹسمین ہیں محمد یوسف, ان سے بات ہو رہی تھی 2007 کے ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں, یہی ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا تھا, تو محمد یوسف کو اس ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ سہیل تنویر کو شامل کیا گیا تھا.
صحیح.
تو اس وقت محمد یوسف کہہ رہے تھے کہ میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں چھکے نہیں مار سکتا. انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ 20 اوور کرکٹ میں بھی آپ کو پراپر کرکٹنگ شاٹس کھیلنا پڑتے ہیں.
بالکل.
کیونکہ 100 اوور سے آپ دنیا کے کسی بھی فارمیٹ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے.
بالکل.
لیکن بابر اعظم آج ماشاءاللہ جس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہیں, اور جو ہمارے سننے والے ہیں میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ بابر اعظم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے 3 کزن کامران اکمل, عمر اکمل, عدنان اکمل یہ پہلے ہی پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل چکے ہیں, اور بدقسمتی سے تینوں ڈفرینٹ ریزن کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم سے
کیریئر لمبا نہیں بنا سکے.
بابر اعظم نے اس طرح ٹیسٹ فارمیٹ میں, ون ڈے فارمیٹ میں اور T20 فارمیٹ میں پرفارمنس دی ہے, تو میرے خیال میں بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک آدھ اور اس طرح کے بیٹسمین آ جائیں
کمال ہو جائے,
ہماری بیٹنگ کی جو مشکلات ہیں وہ یقینی طور پر آسان ہو جائے
گی. ڈاکٹر کاشف, انہوں نے پھر کامران, عدنان اور عمر کا موازنہ کیا ہے. میں ایک طالب علم ہوں, کرکٹ کو جتنا دیکھتا ہوں مجھے اب بھی عمر اکمل جو ہیں وہ پوٹینشلی بڑے شاندار پلیئر نظر آتے ہیں, اور بڑے محتاط انداز میں کہوں گا کہ بابر اعظم کے ساتھ بھی اگر میں موازنہ کروں تو جو ایک جو جان ہے نا بیٹ میں اور وہ کلاس جو ہے, شاید میں عمر اکمل کو زیادہ اس میں پوائنٹ دوں, لیکن جو کمٹمنٹ ہے وہ تو بابر اعظم جیسی کمٹمنٹ تو میں نے کم از کم جو 25 سال سے یا 30 سال سے کرکٹ فالو کر رہا ہوں وہ کمٹمنٹ تو میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی اتنی. سو فرق کمٹمنٹ کا ہے.
بالکل بالکل 100% درست بات کی ہے, اور میں آپ کی بات عمر اکمل کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیے دنیا میں جب آپ ایک کوئی آرگنائزیشن چلاتے ہیں یا کوئی تنظیم اس طرح کی ہو یا لڑکوں کا ایک گروپ ہے کرکٹ کھیل رہا ہے, اس میں سب سے اہم فیکٹر ہوتا ہے کہ لڑکوں کو مینج کیسے کرنا ہے, کس کی اسکلز اور کس کی صلاحیتوں سے کس وقت اور کہاں فائدہ اٹھانا ہے. عمر اکمل کے مسائل کھڑے ہیں, مسائل تھے ان کے, ان کا ایٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے, ان کے آف دا فیلڈ مسائل کھڑے ہوئے ہیں ان کے, سوشل میڈیا پہ وہ اکثر و بیشتر نظر آتے رہتے ہیں ان تمام مسائل سے گھرے ہوئے, چاہے وہ احمد شہزاد ہو چاہے عمر اکمل ہو. لیکن آپ نے بات عمر اکمل کی ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہترین ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, اور جس طرح کی ہماری تاریخ ہے کہ ٹیلنٹ کو ضائع کرنا اور ٹیلنٹ کو اس کو گروم نہ کرنا, ہم اسی تاریخ پہ عمل کر رہے ہیں. اور اگر صحیح کوئی کوچ ہوتا یا کوئی بورڈ ہوتا یا طریقے کے لوگ ہوتے تو یقین مانیے کہ عمر اکمل آج بابر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یار کس طرح سے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. دیکھیے ہندوستان کی مثال لیجیے, وراٹ کوہلی سے بڑا ایٹیچیوڈ کھلاڑی کا نہیں تھا. کے آر راہل کو دیکھ لیجیے آپ, پانڈیا کو دیکھ لیجیے آپ, یہ لڑکے اسٹریٹ کے لڑکے ہیں جن کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور کوئی ان کا ٹیمپرمنٹ نہیں تھا. آج وہ ہندوستان کے سٹار بنے ہوئے کیونکہ ان کو سکھانے کا, ان کو بنانے کا ایک سسٹم موجود ہے. ہمارے یہاں ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ لڑکوں کو رکھا جاتا ہے اور پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے اگر آپ کے معیار پہ پورے نہیں اترتے وہ. نہ کہ ہم ان کو پاکستان کے لیے دیکھیں, ہم ان کو اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ کون بن سکتا ہے. پرابلم یہ ہے سیدھی سیدھی.
صحیح. سو اچھا اب ذرا آتے ہیں کہ 5ویں 6ویں نمبر کے اوپر T20 میں ایک مستقل پوزیشن ہے محمد آصف کے پاس. اگین عمر اکمل کی طرح مجھے تھوڑا ریفلیکشن وہاں پہ بھی آتا ہے کہ کلائی کا بھی استعمال ہے, اسٹریٹ بیٹ بھی بڑا یوز ہوتا ہے, کراس بیلا بھی بڑا شاندار چلتا ہے, کوئی بڑی اننگ ابھی ڈیو ہے اس کے کریڈٹ کے اوپر. لیکن ٹیم کمبینیشن میں نچلے نمبرز کے اوپر 5ویں 6ویں پہ جیسے آصف ہوں یا ایون یعنی عمر اکمل ہوں تو اس سے ٹیم مضبوط ہوتی ہے.
جی جی 100%, 100%. اور میں سمجھتا ہوں عمر اکمل آصف سے کہیں بہتر بیٹس مین ہے, ان کے پاس ورائٹی ہے شاٹس کی. آصف کے پاس تو ایک ہی شاٹ ہے, ایک ہی ان کی رینج ہے, لیکن عمر اکمل نے جس طرح کی اننگز ماضی میں کھیلی ہیں اگر اس پہ کام کیا جاتا, اس کی باڈی لینگویج پہ کام کیا جاتا اور اس کی زبان پہ کام کیا جاتا تو یقین کریں کہ اس وقت پاکستان کا پرمننٹ فکسچر ہوتا. میں اسے 100% اگری کرتا ہوں.
ماجد بھٹی صاحب آپ کی رائے ذرا, موازنہ عمر اکمل بابر پلس آصف اس کی ہو رہی بات.
دیکھیں آصف علی کو تو جتنے مواقع ملے پاکستان کی طرف سے شاید کسی اور کھلاڑی کو, جب سے پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا ہے کسی اور کھلاڑی کو اتنے موقع نہیں ملے. لیکن انفارچونیٹلی ایک آدھ دفعہ انہوں نے چھوٹی موٹی پرفارمنسز دی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو منوا نہیں سکے. لیکن جس طرح ہم بابر اعظم کی بات کر رہے ہیں, عمر اکمل بھی کمال کا ٹیلنٹ ہے. جنہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو پہ نیوزی لینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ میں سینچری بنائی, اپنے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں سینچری بنائی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چند سالوں میں عمر اکمل ان ڈسپلن کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کے منظر سے غائب ہو گیا. بلکہ میں تو کہوں گا خود کش بمبار جس طرح ہوتا ہے نا, اور اکبر نے خود ہی اپنے
اپنے کیریئر پہ
ماری, اپنے کیریئر کو تباہ کر دیا. ادروائز جتنا عمر اکمل میں ٹیلنٹ ہے, آج وہ دنیا کا صفے اول کا بیٹسمین ہوتا. میں آسٹریلیا کا ایک بیٹسمین تھا اینڈرو سائمنڈ, وہ بھی ڈسپلن کے معاملے میں بہت اس کے مسائل تھے. کرکٹ آسٹریلیا نے اس کو دو تین بار وارننگ دی اور اس کے بعد نشان عبرت بنا کر انٹرنیشنل کرکٹ کے سین سے اینڈرو سائمنڈ غائب ہو گیا. آج جس گراؤنڈ پر پاکستان کی ٹیم ساؤتھ افریقہ کے خلاف میچ کھیل رہی ہے, 2003 کے ورلڈ کپ میں پاکستان آسٹریلیا اسی وانڈرز گراؤنڈ پر میچ کھیل رہے تھے, وسیم اکرم اور وقار یونس نے غالباً 120 یا 130 رنز پر 6 بیٹسمین آسٹریلیا کے آؤٹ کر دیے. اس کے بعد جو اینڈرو سائمنڈ نے 147 رنز کی اننگز میں 300 رنز کا پاکستان کو ٹارگٹ دیا اور پاکستان یکطرفہ انداز میں وہ میچ ہار گیا. تو کرکٹ میں اس طرح کے کریکٹرز آتے ہیں, لیکن پلیئر وہی کامیاب ہے جو گراؤنڈ میں بھی ڈسپلن دکھائے اور گراؤنڈ سے باہر بھی ڈسپلن.
ایگزیکٹلی, اور جیسے اس میں پھر سچن ٹینڈولکر کا جملہ کہ سوچنا بھی کرکٹ ہے اور سوتے ہوئے بھی ذہن میں کرکٹ ہے, جاگتے بھی کرکٹ ہے, ڈسپلن اور اس کمٹمنٹ وہ بڑی ضروری ہے. اب آخری سوال دونوں اپنے پینلسٹ سے, ورلڈ کپ قریب ہے, سو یہ جو T20 میں نسبتاً پاکستان کی ٹیم ایک جارے ٹیم کے طور پہ, اٹیکنگ ٹیم کے طور پہ نظر آتی ہے, کم و بیش اسی فارمیٹ کو کیا ون ڈے میں بھی لے جایا جا سکتا ہے, یا وہاں پہ ہمیں حفیظ اور حارث سہیل ان کی ضرورت ہوگی کہ 50 اوور کھیلنا مشکل ہو جاتے ہیں بعض اوقات؟ کاشف انصاری صاحب.
جی, 50 اوور کھیلنا مشکل ہو جاتے ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے, اور یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہماری ٹیم 20 اوور کی ذہن کے ساتھ جاتی ہے, مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے لڑکے جو ہیں وہ فنشر نہیں بن پاتے. یہی مسئلہ ورلڈ کپ میں نظر آئے گا, اور اسی لیے ہمیں حارث سہیل یا حفیظ یا اس طرح کا کوئی ٹیلنٹ مڈل آرڈر میں چاہیے جو مستحکم کر سکے چیزوں کو, اور سنگلز اور ڈبلز کے اوپر بھی توجہ دے, نہ کہ چوکے اور چھکے مارے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکے کی شدید ضرورت ہے.
جی ماجد بٹی صاحب,
دیکھیے ایز اے پاکستانی آپ لوگ تو, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ تو سات سمندر پار بیٹھے ہوئے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اور جہاں جی رہے ہیں, یہاں ہم ہر کام میں شارٹر فارمیٹ میں کامیاب ہیں.
صحیح,
دفتروں میں ہمیں کوئی چھوٹا کام کہتے ہیں ہم فوراً کر دیتے ہیں. تو T20 کرکٹ میں دنیا میں کرکٹ کا سب سے چھوٹا فارمیٹ ہے.
ٹھیک ہے, میں اس کو غیر سنجیدہ نہیں کہنا چاہتا, یعنی کہ غیر سنجیدہ چیزوں میں ہم کامیاب ہیں, یعنی شارٹر فارمیٹ ہی ٹھیک ہے.
جی ہاں بالکل.
ٹھیک ہے, اچھا ماجد آپ انفارم ہوں گے ورلڈ کپ کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ کم از کم کوئی 30-40 لڑکوں کا جو کیمپ ویمپ بلایا جائے گا انیشلی, اس میں کوئی امکان ہے کہ عمر اکمل کم بیک کرے, عامر یامین کم بیک کر سکے؟ ایک پلیئر کی جو کمی ہے نا کمبینیشن میں, ایک ایسی آبزرویشن ریئر کی تھی کہ شاید 99 کے بعد پاکستان کے پاس بہترین یونٹ ہے, بھلے ان ایکسپیرینسڈ ہے اس کے موازنے میں, لیکن یونٹ جو ہے نا پوٹینشلی اور کمبینیشن میں بڑا پرفیکٹ ہے. جو کمی ہے وہ ایک عبدالرزاق جیسے آل راؤنڈر کی ہے. سو اس وقت تو سرفیس پہ ہمیں دو تین نظر آتے ہیں, فہیم کو غیر معمولی آپ چانسز مل چکے ہیں, 15 اننگز میں ہائیسٹ اسکور اس کا 21 ہے. سو عامر یامین نے دو میچز جتوا بھی رکھے ہیں, لیکن شاید رزاق کی طرح گلیمر نہیں ہے اس کے اندر, تو اس لیے وہ بیچارہ اگنور ہوتا ہے. کچھ ہے آل راؤنڈرز کے اوپر تلاش جاری ہے کچھ؟
عامر یامین آپ نے بہت اچھا نام لیا, انڈر ریٹڈ پلیئر ہے جس کو انفارچونیٹلی سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ نے بہت زیادہ چانسز دیے نہیں جتنے آصف علی کو مل گئے. لیکن مجھے اس میں حسین طلب میں ایک پھڑک نظر آ رہی ہے. دیکھیے ورلڈ کپ میں اب کیمپ لگانے کا تو ٹائم ہے نہیں.
صحیح,
یہ 7 تاریخ کو لڑکے وہاں سے روانہ ہوں گے, 8 کو پاکستان پہنچیں گے, 2-3 دن اپنے گھروں میں رہیں گے, اور 14 سے پی ایس ایل اسٹارٹ ہو جائے گی جو 17 مارچ تک چلے گی. اس کے بعد غالباً 24 مارچ سے پاکستان آسٹریلیا کے 5 ون ڈے انٹرنیشنل ہوں گے یو ای میں. اس کے بعد ورلڈ کپ بالکل سر پہ آ جائے گا. ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان نے پھر انگلینڈ کے خلاف 5 ون ڈے کھیلنے, اور
پروگرام کا بٹی صاحب میں معافی چاہتا ہوں, بالکل وقت بہت زیادہ, ڈاکٹر صاحب سے بھی رائے نہیں لے پاؤں گا, اور بے حد شکریہ اپنے دونوں پینلسٹ کا. پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر تھی بیجر جلانی, پروڈیوسر اسور امام, اور انجینئر ٹی این وان. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔